أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کلو من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں بطور رزق وشکروا للہ اور اللہ کا شکر کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اللہ تعالی ہی کی بندگی اور عبادت کرنے والے ہو ایک ہیں کھانے کے ظاہری آداب جو ہمیں سنت سے ملتے ہیں کس طرح سے بیٹھیں اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں ہاتھ صاف نہ کریں اور پھر کتنی انگلیوں سے کھائیں وہ پورے آداب ہیں جو سنت سے ملتے ہیں اور ایک کھانے کے اصل آداب ہیں جو قرآن مجید سے ملتے ہیں جو بنیادی آداب ہیں عام طور پر ان کا خیال نہیں ہوتا اور ہم سنت والے جو آداب ہیں ان کا خیال کرتے ہیں تین آداب ہیں بڑے بڑے کھانے کے حوالے سے نمبر ایک کھانا پاکیزہ ہو حلال کمائی سے ہو اس پہ کوئی شرک یا آمیزش نہ ہو نمبر دو کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے بھوک ہماری کھانے سے نہیں مٹی اللہ کے حکم سے مٹی ہے کھانا ہمیں اپنی محنت سے نہیں ملا اللہ تعالی نے دیا ہے اور نمبر تین کھانا کھانے کی نیت یہ ہو کہ اس سے جو مجھے تقویت ملے گی اس سے میں اور اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت اللہ کے دین کی خدمت کروں گا یہی تین باتیں اس آیت میں آئی کہ کلو من تو یہ باتیں ما رزقناکم پاکیزہ چیزیں جو دیے ہم نے تمہیں اس میں سے کھاؤ وشکروا للہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو ایسا نہ ہو بقول اسرائی صاحب کی کمائی تو حرام کی ہو لیکن اسے کھایا جا رہا ہو سنت طریقے سے اور سمجھ رہے ہوں کہ اس سے ہمیں بڑا ثواب ملے گا حرام کمائی سے تو جو بقیہ نیکیاں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی بجائے اس کے کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے انما حرم علیکم المیتا یہ مضمون قرآن مجید میں چار مرتبہ آتا ہے چار چیزیں اللہ نے انسانوں پر حرام کر دی ہیں انما حرم علیکم المیتا بے شک تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اگر جانور ذبح نہیں کیا خود سے مر گیا حرام ہے ودما اور خون اسی لیے جھٹکے کا جانور حرام ہے کہ اس میں سے خون نہیں نکلتا جب ذبح کرتے ہیں تڑپتا ہے تڑپنے سے اس کا خون کھچ کھچ کے باہر آ جاتا ہے جو بھی خون بہہ سکتا ہے وہ بہہ جاتا ہے ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما احل بہ لغیر اللہ اور جس کھانے پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے چاہے جانور ذبح کرتے ہوئے کسی اور کا نام پکارا جائے اور یا یہ ہے کہ کوئی نظر و نیاز ہو اور اس پر اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لے لیا تو اس میں اب شرک یا میزش ہو گئی وہ کھانا بھی حرام ہے اللہ ہمیں صرف اپنے نام کی نظر اور نیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے فمن استر غیر باغم ولا عادن تو جو کوئی ہو گیا مجبور نہ اس کا ارادہ اللہ کی بغاوت کا ہے اور نہ وہ کوئی زیادتی کرنے والا ہے لیکن جان کے لالے پڑ گئے اور زندگی خطرے میں پڑ گئی وہ بقدر ضرورت پھر حرام کھا سکتا ہے تاکہ صرف جان بچ جائے فرمایا فلا اسما علیہ ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں وہ بقدر ضرورت حرام بھی کھا سکتا ہے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب اب ایک اور کمائی بھی حرام کی ہے اور یہ حرام کمائی وہ کھاتے ہیں جو معاشرے کے سب سے زیادہ پاکیزہ لوگ ہونے چاہیے جن کو اللہ نے چن لیا ہوتا ہے اور یہ ہیں علماء لیکن علماء سے اگر کچھ لوگ بدقسمت سے دنیا دار بن جائیں علماء سو بن جائیں تو پھر ایک وہ کمائی بھی کرتے ہیں وہ کمائی بھی حرام ہے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں جو بھی اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا ویشترون بہ ثمنا قلیلا اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت دیتے ہیں اگر ہم نے حق بیان کر دیا تو وہ انصاف ناراض ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ سے تو اتنا چندہ ملتا ہے وقتاً فقتاً ان کی طرف سے مالی تعاون ملتا ہے تو لہذا ان کو خوش کرنے کے لیے حق کو چھپایا جا رہا ہے تو فرمایا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے اور اس کے عوض قیمت دیتے ہیں تھوڑی سی اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, وہ لوگ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں, نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا. تمہیں اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا, علم کی دولت دی تھی, تم اس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کر سکتے تھے, تم نے اس علم کو دولت کمانے کا ذریعہ بنا دیا. اللہ کی ایسی ناراضگی ہوگی کہ اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا. ولا یزکیہم, نہ انہیں پاک کرے گا. کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں پاک کر دے گا, گناہ کیے ہوں گے, اللہ جہنم میں ڈال دے گا, جہنم کی آگ سے ان کے گناہوں کی گندگی ختم ہوگی, اس کے بعد اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا. اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے, فرمایا ان کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا, یہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ہدایت کو دے کر گمراہی دی. ان کو اللہ نے علم ہدایت دے دیا تھا, انہوں نے جان بوجھ کر ہدایت کو ایک طرف ڈال دیا اور گمراہی لے لی. والعذاب بالمغفرہ, اور انہوں نے عذاب لے لیا مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار, تو یہ بڑا تعجب کا انداز ہے, یہ کیا خوب صبر کرنے والے ہیں آگ پر, کیا ہی صبر کرنے والے ہیں یہ آگ پر. ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, اس لیے کہ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلافات پیدا کر دیتے ہیں اپنے مفادات اور مصلحتوں کے لیے, لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, وہ بہت دور کی زد میں ہیں. اب اس کے بعد دوسرا بڑا نگینہ اور موتی آ رہا ہے, آیت الآیات کے بعد اب آیت البر, ایک طویل آیت میں ایک نیک انسان کی صفات آ رہی ہیں. اللہ کی نگاہ میں نیک آدمی کون ہے؟ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف. یہ بات چل رہی ہے اسی تحویل قبلہ کے پس منظر میں. تم نے صرف مشرق مغرب کی طرف رخ کرنے کو نیکی سمجھ لیا, تو بلا شبہ مشرق مغرب کا رخ کرنا بھی نیکیاں ہیں. جدھر اللہ کہے گا ادھر رخ کرنا نیکی ہے, لیکن صرف نیکی یہی نہیں ہے. تم ایک ہی بات کو لے کر پکڑ کر بیٹھ گئے, اس کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہو, اور سادہ لو مسلمانوں کا ذہن ہے یہودیوں تم خراب کر رہے ہو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف. ولکن البر من, نیکی تو اس کی ہے, نیکی کا تعلق عمل سے نہیں ہے, نیکی کا تعلق کرنے والے سے ہے. نماز پڑھنا ہم کہتے ہیں نیکی ہے, نہیں. اگر نماز پڑھنے والا اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نیکی ہے, اور جو دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے, حدیث میں آتا ہے اس کی نماز تو نیکی نہیں بلکہ شرک ہے. من صلی یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. تو نیکی کا تعلق کرنے والے سے ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. فرمایا ولا کنر بر من, نیکی تو اس کی ہے کہ جو من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان لایا, جو آخرت کے دن پر ایمان لایا, والملائکہ والکتاب والنبیین, اور جو فرشتوں کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا. یعنی نیک انسان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کی نیکی اللہ کے لیے ہو, اسے کوئی دنیا میں ریوارڈ مطلوب نہ ہو, اس کو اپنے نیکی کا ریوارڈ آخرت میں مطلوب ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور نمبر دو آخرت میں جو ثواب کے لیے ہو. نمبر تین, اس کی نیکی اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو, ورنہ وہ نیکی نہیں بدعت ہوگی. ایک شخص یہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا لیکن میں نماز میں سجدے دو کرتا ہوں, میں رکوع بھی دو کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر ہو, اللہ کے سامنے زیادہ جھکا جائے, اس کی یہ نماز ہرگز نیکی نہیں ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے. میں طواف میں 7 چکر نہیں لگاؤں گا, 10 چکر لگاؤں گا تاکہ زیادہ ثواب ملے. اس کا طواف ہے ہی نہیں, اسے کوئی بھی نیکی نہیں ملے گی, کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو نیکی کے حوالے سے نمبر ایک نیک انسان وہ ہے کہ اس کی نیکی کا ایمان کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے, آخرت کے اجر و ثواب کے لیے, اور رسول کی تعلیمات کے وہ خلاف نہ ہو. نمبر دو, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور وہ اپنا مال خرچ کرے باوجود مال کی محبت کے قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ نیک انسان کی دوسری خوبی ہے انسانی ہمدردی، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جائے۔ مَنْ يُحْرَمَ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ، جو دل کی نرمی سے محروم ہوا ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ وہ باوجود مال کی محبت کے اپنا مال دے، سب سے پہلے مال کے حقدار کون ہیں؟ اپنے رشتہ دار جو مستحق ہیں، پہلے ان کو دیا جائے۔ نمبر دو، پھر معاشرے میں کوئی بچہ یتیم ہو گیا اس کی سرپرستی اس کو دیا جائے۔ نمبر تین، پھر جو ویسے دیگر محتاج ہیں باوجود کوشش کے اپنی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے۔ نمبر چار، مسافر۔ مسافر اپنے گھر پہ بڑا ٹھیک تھا، پردیس میں آ کر کسی مشکل میں آ گیا تو اس کی مدد کی جائے۔ بس سائلین، اور جو آپ کے پاس خود مانگنے کے لیے آ گیا، بیکاری نہیں ہے، بیکاریوں کو دینا منع ہے، اس سے تو ہم غلط چیز کو ایک معاشرے میں تقویت دے رہے ہوتے۔ ایک آدمی کو اچانک مجبوری آ گئی، آپ کے پاس آیا، آپ پر اعتماد کر دیا کہ اچانک یہ خرچ آ گیا، میرے پاس پیسے نہیں، آپ میری مدد کر دیجئے، اس کو دیا جائے۔ وفر رقاب، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، یا آپ کے علم میں ہے کہ فلاں شخص مقروض ہے، اس کا قرض، اس کی گردن کو قرض سے نجات دلانے میں خرچ کیا جائے۔ تو یہ چھ مداد ہیں خرچ کرنے کی۔ نمبر تین، نیک انسان عبادت گزار ہوتا ہے۔ وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وہ نماز قائم کرے، پنج وقتہ نماز پڑھے اور وہ زکات ادا کرے۔ نمبر چار، نیک انسان اپنے معاملات میں بالکل فیر، اپنی ڈیلنگ کے اندر بالکل کھڑا ہوتا ہے، اپنی جو بات کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جو وعدہ کرتے ہیں تو ان کو پورا کرتے ہیں۔ اور نمبر پانچ، نیک انسان وہ ہے جو حق اور باطل کے مارکے میں حصہ لیتا ہے، باطل کے خلاف حق کا ساتھ دیتا ہے، اور کبھی اگر معاملہ آ جائے جنگ کا تو ڈٹ کے لڑتا ہے۔ فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث، اور بالخصوص وہ ڈٹ جانے والے ہیں سختیوں میں، تکلیفوں میں اور لڑائی کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں۔ تو اگر کسی نے قرآن سے سمجھنا ہو کہ نیک آدمی کون ہے، متقی کون ہے، سچا کون ہے، تو یہ سورہ بقرہ کی آیت 177 یہ اس کی پوری تفصیل بیان کر رہی ہے۔ ہمارا تصور نیکی کا بالکل مختلف ہے، ہم سمجھتے ہیں بس نیک انسان وہ ہے جو پنج وقتہ نماز پڑھنے والا ہو اور کسی بھی معاملے میں پڑھتا ہی نہ ہو، بس سر جھکا کر صوفی بنا ہوا ہو، مسجد آئے گھر چلا جائے، یہ نیک انسان ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے نہیں، عبادت گزار ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہے۔ خدمت خلق کر رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا تو خادم خلق ہو سکتا ہے، سماجی کارکن ہو سکتا ہے، نیک نہیں۔ حق و باطل کے مارکے میں تو بہت ایکٹیو ہے، لیکن یہ ہے کہ خود پنج وقتہ نماز سے بھی غافل ہے، تو پھر وہ کوئی تحریکی کارکن ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہے۔ نیکی ایک پیکج ہے، اس پیکج میں پانچ چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، نیکی اخلاص کے ساتھ ہو۔ نمبر دو، اس میں انسانی ہمدردی ہو۔ نمبر تین، انسان عبادات بجا لائے۔ نمبر چار، اپنے معاملات میں بالکل کھرا اور سچا ہو۔ اور نمبر پانچ، حق اور باطل کے مارکے میں حصہ لے اور باطل کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کرے۔ نیکی کے ہمارے ہاں کئی لوگوں کے اپنے اپنے تصورات ہیں۔ بعض ڈاکو بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اس معنی میں کہ وہ بھی کسی بیوہ کی سرپرستی شروع کر دیتے ہیں، ڈاکے کے مال سے اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ عجیب خبر آئی تھی کہ اس مرتبہ سندھ کے بہت سے ڈاکو حج پہ جا رہے ہیں، کیونکہ حج اکبر کا امکان ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے تصورات ہیں وہ۔ جی نماز روزہ تو انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، میں بالکل صبح 9 بجے ڈیوٹی پہ پہنچ جاتا ہوں اور شام 5 بجے تک بالکل صحیح صحیح کام کرتا ہوں، باقی نماز تو آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ تو یہ انسان ذمہ دار شہری تو ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہے۔ نیک انسان وہ ہے جس میں یہ پانچوں کی باتیں پائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ڈاکٹر سعد رحمت اللہ علیہ کو، انہوں نے قرآن مجید کا پیغام عام کیا ایک منتخب نصاب کے ذریعے سے۔ اس نصاب کے 6 حصے ہیں جو آپ کو مل جائیں گے مکتبے پر، اور اس میں 44 جو ہے وہ مقامات کے دروس ہیں۔ اس کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں تک قرآن کا یہ پیغام پہنچایا کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ سورۃ العصر کو اس کی بنیاد بنایا۔ سورۃ العصر میں فرمایا کہ سب انسان خسارے میں ہیں، صرف وہ خسارے سے بچیں گے جو چار کام کریں، ایمان لائیں، اچھے عمل کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکے، حق بات کی وصیت کریں اور صبر کی تلقین کریں. اب ایمان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اعمال صالحہ کے بارے میں، تواصی بالحق کے بارے میں، تواصی بالصبر کے بارے میں، اس حوالے سے انہوں نے قرآن مجید کے مقامات لے کر مرتب کیے، ان کے دروس دیے، بڑے عمدہ دروس مارکت العرا. ہمیں سے جس بھائی اور بہن کا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ قرآن کی خدمت کرنی ہے، وہ منتخب نصاب کے یہ چھ حصے ضرور حاصل کرے، اپنے گھر سے آغاز کر دے، گھر والے جمع ہو اور وہ ایک ایک کر کے درس کو پڑھنا شروع کر دیں، پھر درس دینے کی صلاحیت پیدا کریں. بہت ہی عملی اعتبار سے قرآن مجید کا وہ ایک منتخب حصہ ہے، کلیکشن ہے، کہ ہم نے کیا کرنا ہے خسارے سے، جہنم سے بچنے کے لیے. اس حوالے سے انہی میں آپ دیکھیں گے کہ منتخب نصاب کے پہلے حصے میں دوسرا درس اسی آیت کا ہے، آیت البر یعنی سورہ بقرہ کی آیت 177، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے مقتولوں کے معاملے میں قصاص لینا، بدلہ لینا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد کو سے ہی قصاص دیا جائے گا. یہ روایت غلط تھی کہ مارا آزاد آدمی نے ہے، قاتل آزاد آدمی ہے، اب وہ کہتا ہے میری جگہ میرے غلام کو مار دو، میرے دو غلاموں کو مار دو. نہیں، جس نے جرم کیا اسی سے بدلہ لیں گے. تو آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. اگر عورت نے قتل کیا ہے تو پھر سزا کے طور پر اس قاتلہ سے ہی قصاص لیا جائے گا، اس کے بجائے کسی اور کو نہیں مارا جائے گا. فمن افیہ لہو من اخیہ شیئن، ہاں جسے اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے. مقتول کے ورثہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم خون بہا لے کر یا بغیر خون بہا کے ہی ہم معاف کر دیتے ہیں قاتل کو. فرمایا فتباء بالمعروف، تو پھر اس کے بعد پیروی کرنے چاہیے بھلے طریقے پر، خون بہا ادا کر دینا چاہیے اور احسان ماننا چاہیے مقتول کے ورثہ کا. وہ ادا الیہ بے احسان، اور پھر وہ بدلہ دینا چاہیے احسان کے ساتھ، یعنی ان کے احسان کو مان کر ان کی احسان مندی تسلیم کرتے ہوئے، اور اگر کوئی خون بہا دینا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے پر ادا کر دیا جائے. ذالک تخفیف من ربکم ورحما، یہ سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت. فمن اعتدى بعد ذلك، اور جس نے اس کے بعد زیادتی کی، جس نے خون بہا بھی لے لیا اور بعد میں قاتل کو مار بھی دیا، اور یا یہ ہے کہ قاتل نے کہا کہ یہ ہم سے ڈر گئے اس لیے انہوں نے معاف کیا، ہم ان کے اور بندے ماریں گے، تو فرمایا جس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، یہ ہے قرآن مجید کا توازن جو عیسائیت میں نہیں ہے. عیسائیت تو کہتی ہے معاف کر دو، پیار محبت بس اسی کو پھیلاؤ، معاف کر دو. اگر مجرموں کو آپ معاف ہی کرتے رہیں گے تو اس سے معاشرے میں جرائم بڑھیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جرائم ختم ہو تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ قصاص بھی لینا چاہیے، خاص طور پر بگڑے ہوئے معاشرے میں جیسے ہمارا معاشرہ ہے. اگر دو چار قاتلوں کو سب کے سامنے پھانسی دی جائے تو پھر باقی لوگ جو ہے وہ اس جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے. تو فرمایا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے عقل مندو، اے ہوش مندو بدلہ لو، قاتلوں کو سب کے سامنے لٹکاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، ورنہ معاشرے میں خون ریزی اور انسانی جانوں کی بربادی وہ جاری رہے گی جیسے ہمارے یہاں جاری ہے. جہاں پر یہ قصاص کا قانون نافذ ہوا وہاں پر جرائم تقریباً ختم ہو گئے. ہمارے قریب کی مثال ہے افغانستان میں، یہ حدود نافذ ہوئیں اور وہاں پر جرائم نہ ہونے کے برابر. امیر تنظیم اسلامی عاقب سعید صاحب گئے تھے افغانستان جب ابھی امریکہ نے وہاں پر حملہ نہیں کیا تھا، کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ تین صوبوں کی مشترکہ جیل ہے. تو میں نے کہا کہ یہاں تو بہت قیدی ہوں گے، کہنے کے ذرا آئیے دیکھیے. جب گئے جیل میں دیکھا کل تین قیدی تھے، جرائم ختم ہو گئے اس لیے کہ وہاں پر حدود نافذ تھی اور لوگ ڈرتے تھے کہ سزا ملے گی. فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اور تم پر لکھ دیا گیا ہے جب بھی تم میں سے کسی پر موت کی کیفیت آئے، ان طرح کا خیرن الوصیہ، اگر وہ کو مال چھوڑ رہا ہے تو اس پر لکھ دیا گیا ہے وصیت کرنا، للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے قرابت داروں کے لیے بھلے طریقے پر. یہ آیت منسوخ ہے، جب سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں وراثت کے احکامات اللہ نے خود دے دیے، بتا دیا والدین کا حصہ کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، تو اس کے بعد پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی. لیکن ابھی بھی کوئی اگر وصیت کرے تو وصیت کرنا بہرحال اس کا حق ہے، کر سکتا ہے. دو شرطیں ہیں، اپنے ورثہ کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اور جو بھی اس کا ترکہ ہوگا صرف اس کے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے. یہ پابندیاں حدیث نے لگا دی، سنت نے لگا دی. فرمایا حقاً علی المتقین، اور یہ وصیت کرنا متقیوں پر لازم ہے. فمن بدلہ بعدما سمعہ، اور جس نے وصیت کو بدل دیا اس کو سننے کے بعد، فإنما اسمه علی الذین یبدلونا، تو بے شک گناہ انہی پر پڑے گا جنہوں نے کہ اس کو بدلا ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. فمن خاف من موس جنفا او اسما، اور ہاں جو ڈرتا ہو کہ وصیت کرنے والے نے کوئی طرف داری کی ہے یا کوئی گناہ کیا، وصیت میں کسی کو محروم کر دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، فاصلح بینہ، اور پھر اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی. اگر میں نے وصیت کرنے والے کی وصیت سنا دی تو اس سے جھگڑا پیدا ہو جائے گا، آپس میں نفرت پیدا ہو جائے گی، اس وصیت کے اندر ظلم ہے. تو اگر اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی اور وصیت کو تبدیل کر کے عدل کے مطابق کر دیا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب عبادات میں سے روزے کی عبادت، قرآن مجید میں اس عبادت کا ذکر صرف ایک ہی جگہ ہوا ہے، اور وہ آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی 6 آیتیں ہیں، آیات 183-188. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ ان پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزرے. کیونکہ اس عبادت سے عرب آشنا نہیں تھے، اہل کتاب آشنا تھے، لیکن جو مکے کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، مسلمان ہوئے، یا اوس اور حضرت کے عرب تھے، وہ آشنا نہیں تھے. دل جوئی کا انداز ہے کہ تم پر روزہ رکھنا ایسے فرض کیا جا رہا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. کیوں، حکمت کیا ہے، مشقت کیوں دی جا رہی ہے روزے کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو. تم چند گھنٹے تک جائز چیزوں سے بچو گے تو تمہارے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، سیلف کنٹرول، ضبط نفس آئے گا. اب اس بات کی امید ہے کہ تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو، ان چیزوں سے بچ سکو جن کو اللہ نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. ابتدا میں جو روزے کا حکم آیا اس میں رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے، 13, 14, 15 چاند کی تاریخ ہے، اور ایک عاشورہ محرم کے 10 تاریخ کا روزہ. ایک سال بعد پھر رمضان کا روزہ فرض ہوا. تو فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضاً، ہاں جو کوئی تم میں سے ان دنوں میں بیمار ہو، او علی سفر، یا انہی دنوں میں اسے سفر درپیش ہو، فائدہ تم من ایام اخر، تو وہ اس تعداد کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے، روزہ چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اور بعد میں وہ جو روزے رہ گئے وہ رکھ لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن روزہ نہ رکھنا چاہیں تو ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں. یہ رعایت بعد میں ختم کر دی گئی، جب رمضان کا روزہ فرض ہوا پھر یہ رعایت ختم. یہ رعایت باقی ہے ایسے مریضوں کے لیے جو دائمی مریض ہیں، جن کے ٹھیک ہونے کی اب کوئی صورت ہی نہیں ہے، یا ایسے بوڑھے ہیں جو بالکل اب آخری اسٹیج پر ہیں زندگی کے، جسے کہا جاتا ہے شیخ فانی، اب ایسے کمزور ہو چکے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، ان کے لیے پھر روزے کا فدیہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، ایک روزے کا فدیہ یہ ہوگا. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو کوئی بھی خوشی خوشی کوئی بھی خیر کا کام کرے، زیادہ مسکینوں کو کھلا دے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ بعد میں یہ رعایت ختم ہو جائے گی اور تمہیں پھر رمضان کا روزہ رکھنا ہی رکھنا پڑے گا، بہتر ہے روزہ رکھنے کی عادت بنا لو. تو ان تصوموا، اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب ایک سال بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی سن 2 ہجری میں، جس میں رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. قرآن مجید دو مرحلوں میں نازل ہوا, ایک سماع دنیا پر آیا بیت لوح محفوظ سے, اور پھر دوسرے مرحلے میں سماع دنیا سے اس قریبی آسمان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قلب پر نازل ہوا. تو یہاں پہلے مرحلے کا ذکر ہے. وہ مرحلہ طے ہوا شب قدر میں رمضان میں, جبریل امین لوح محفوظ سے بیت العزت تک قرآن مجید کو لے کر آئے. بیت العزت, عزت والا گھر سماع دنیا پر ہے, کہاں ہے اللہ بہتر جانے, اور جبریل امین ان کو پتا ہوگا. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اس لیے افضل ہے, اس مہینے کو اس لیے اللہ نے روزے کی عبادت کے لیے چنا ہے, اس میں نیکیوں کا اجر اللہ نے بہت زیادہ اس لیے رکھا ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا. قرآن مجید کا مقصد نزول کیا ہے؟ ہدل للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھو تاکہ ہدایت ملے. وبینات من الہدا والفرقان, اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے کھلی کھلی دلیلیں ہیں. کوئی مشکل کتاب نہیں ہے کہ صرف علماء سمجھ سکتے ہیں, بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. عرب کے عام بدو جو کہ پہلے بین قانون من قبض و لفی ضلال مبین, جو قرآن مجید کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے, قرآن نے ان کی اصلاح کر دی. تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید, اس میں حق اور باطل میں فرق کرنے کے اور ہدایت کے کھلے کھلے دلائل ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے, یہ فرض ہے, نہیں رکھو گے گناہ ملے گا. ومن کان مریضا, ہاں جو کوئی بیمار ہو, او علی سفر, یا سفر پر ہو, فعدت من ایام اخر, تو پھر وہ تعداد کو پورا کرے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے, اس لیے سہولت دے دی. مشقت بڑھ گئی ہے سفر کی وجہ سے, مت رکھو. بیماری کی وجہ سے مشقت بڑھے گی, بیماری بڑھ جائے گی, مت رکھو. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے, مشکل نہیں چاہتے. ولے تکمل العدا, اور تمہیں چاہیے کہ تعداد کو پورا کرو. ولے تکبر اللہ علی ما ہداکم, اور وہ جو اللہ نے تمہیں رمضان میں ہدایت دی ہے اس کی بنیاد پر اللہ کو بڑا کرو. سنت سامنے ہو تو بات سمجھ میں آئے گی کہ رمضان میں صرف روزہ نہیں ہے, رات کو قرآن بھی سننا ہے, اور قرآن ہی ہدایت ہے, ہدل للناس ہے. تو جو تم نے رمضان کی راتوں میں قرآن سنا ہے اور اس سے تمہیں ہدایت ملی ہے, تم نے اللہ کے احکامات سمجھے ہیں, اب ان احکامات کی بنیاد پر اللہ کو بڑا کرو اپنے اختیار میں. ثابت کرو کہ تمہارے اختیار میں اللہ کی چلتی ہے, تمہارے گھر میں اللہ کی مرضی چلتی ہے, وہاں پر کوئی بےہودگی بے حیائی, وہاں شیطان کی باتیں نہیں چلتی, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نافذ ہیں, اللہ کی چلتی ہے. تمہارے کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے, وہاں پہ اللہ کی چلتی ہے. تمہاری عدالتوں میں اللہ کا قانون نافذ ہے, تمہاری پارلیمنٹ میں طے ہے کہ کوئی قانون سازی پارلیمنٹ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کرے گی. تو فرمایا کہ اللہ کو بڑا کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ کا شکر کر سکو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے نبی جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو بے شک میں بہت قریب ہوں. لازماً روزے اور تراویح کی عبادات سے انسان پر یہ کیفیت طاری ہو کہ اللہ کی قربت کا احساس اس کے اندر انگڑائیاں دے. اگر ایسا ہے تو گویا روزے بھی قبول ہوئے اور قرآن مجید بھی سننے کا حق ادا ہوا. اور انسان اگر خدا نہ خواستہ جیسا 30 شعبان کو تھا ویسے 1 شوال کو ہو تو پھر فکر کی بات ہے. اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول, اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. تو روزے قبول ہو گئے, رات کا قرآن سننا قبول ہو گیا. اگر اس کی وجہ سے زندگی میں تبدیلی آ گئی اور کچھ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوا, تو اے نبی جن بندوں میں میری قربت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, فینی قریب, تو بے شک میں بہت قریب ہوں, میں بہت قریب ہوں. اجیب و دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا. کس قدر رحمت ہے, کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں. کہیں دور جا کر اور کسی کی مٹھی گرم کر کے اپنی دعائیں اس کے ذریعے سے قبول کرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہاری دعا سننے کو تیار ہے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل نہیں پردے, پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. تو یہ بہت بڑا استحصال کیا ہے مذہبی طبقے نے. انہوں نے لوگوں کو تاثر دیا تم بڑے گناہگار ہو، تمہاری اللہ کہاں سنے گا، ہمارے پاس آؤ، ہم اللہ والے ہیں، ہمیں خوش کرو گے، ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تمہیں قربت بھی حاصل ہوگی اور تمہارے مسئلے بھی حل ہوں گے. اور اس کے بعد ان سے نذرانے اور ان سے لیے جا رہے ہیں. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانندے بتا پوچھتے ہیں کعبے کے برائمن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. اقبال نے یہ باغی مرید نظم کب کہی تھی؟ ایک پیر صاحب لاہور میں ان سے ملنے کے لیے آئے تو ایک ان کے مرید کو وہ چل گیا کہ میرے حضرت آئے ہوئے ہیں اقبال کے پاس. وہ بھی بھاگا بھاگا آ گیا. اس نے پہلے تو آتے ہی پیر صاحب کے ہاتھ اور پیر سب چومے ہیں، اور اس کے بعد اس نے پیر صاحب کو اس زمانے میں 100 روپیہ نذرانہ پیش کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں. پیر صاحب نے کہا بھائی کیا، میرے اوپر قرضہ ہے، کسی طرح میرا قرضہ اتر جائے. کتنا قرضہ ہے؟ 200 روپے کا. اس زمانے میں 200 بہت بڑی بات تھی. پیر صاحب نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تمہاری مشکل آسان فرمائے گا. اقبال نے کہا کہ اس کو آپ 100 روپے واپس کر دیں تاکہ آدھی دعا تو آپ کی ابھی قبول ہو جائے اور باقی بھی اللہ ضرور قبول کرے گا. اس پہ پیر صاحب کو غصہ آ گیا. تو اقبال نے کہا کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. تو اس طریقے پر جو ہے یہ پنڈت ہوں، پادری ہوں، پجاری ہوں، پروہت ہوں، نام نہاد قسم کے روحانی پیشوا اور پیر ہوں، یہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. اللہ نے کتنی بڑی نعمت نازل کر دی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جب بھی میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. لیکن تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا، معاملہ دو طرفہ ہے. فل یستجیبوا لی، بس ان کو چاہیے وہ بھی میرا کہنا مانے. وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بات مانوں، ان کی دعائیں پوری کروں، وہ بھی تو میرا حکم مانے. ان کو چاہیے وہ بھی میرا کہنا مانے. اللہ کا کہنا کیا ہے؟ نمبر ایک، اپنے ذاتی اختیار میں پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، غلطی ہو جائے تو توبہ کر کے دوبارہ اپنا رخ سیدھا کر لو، کوئی بات نہیں. نمبر دو، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. سیکھو، پہنچاؤ، درس قرآن کی محفلوں میں لوگوں کو لے کر آؤ، ان تک قرآن مجید کے کیسٹ سیڈیاں کتابیں پہنچاؤ، تبلیغ کرو قرآن کی. اور نمبر تین، قرآن کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے اجتماعی جد و جہد کرو، کسی جماعت میں شامل ہو اور مل کر کوشش کرو کہ معاشرے میں اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کو بڑا ثابت کر دیا جائے، اللہ ہی کی مرضی چلے. فرمایا ان کو چاہیے وہ بھی میرا کہنا مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ہی ایمان رکھیں. یہ نہ ہو کہ اللہ سے بھی دعائیں ہو رہی ہیں اور کسی مزار پہ جا کے ساتھ منت بھی مانی جا رہی ہے. نہیں، مجھ پر ہی ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ صحیح معنوں میں راہ یاب ہوں، ہدایت یافتہ ہوں. اس کے بعد ہمارے اور یہود کے روزے میں دو فرق، ان کا ذکر. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا. یہود کے ہاں روزہ شروع ہوتا تھا رات سے ہی، رات کو افطاری کی کھانا کھایا، سوئے روزہ شروع ہو گیا. لہذا اب چونکہ روزہ شروع ہو گیا تو بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، اور سحری کی ان کو اجازت نہیں تھی. شریعت محمدی میں روزہ کو شروع کیا گیا صبح صادق سے، سحری کی اجازت دے دی گئی، رات کو روزے کے دورانیے سے نکال دیا. اب چونکہ رات کو روزہ نہیں ہے لہذا بیوی کے پاس جا سکتے، تو دو فرق ہو گئے، بیویوں کے پاس جانا رات کو، اس کی اجازت، اور سحری کی اجازت. فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس، اپنے بیویوں کے پاس جانا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. کیا مطلب؟ بڑی بلیغ تمثیل ہے میاں اور بیوی کے تعلق کی. جس طرح لباس انسان کے جسم کے ساتھ پیوست ہوتا ہے، بیوی انسان کے ساتھ ہوتی ہے، لباس انسان کے جسم کے عیبوں سے واقف ہوتا ہے، اسی طرح سے بیوی بھی محرم راز ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ شوہر صاحب کی اصل شخصیت کیا ہے، باہر یہ کس طرح سے اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، حقیقت میں کیا ہے. جس شخص پر اس کی بیوی اعتماد کرے تو یہ بہت بڑی سند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لائیں؟ آپ کی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. نمبر دو، بیوی کے ذریعے سے مرد کو سکون ملتا ہے، مرد کے ذریعے سے بیوی کو سکون ملتا ہے، لباس بھی انسان کو سکون دیتا ہے. پھر نمبر تین، لباس انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح سے یہ رشتہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. فرمایا وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے. ابھی چونکہ اللہ کی طرف سے روزے کی راتوں میں اس تعلق کی اجازت نہیں آئی تھی، پھر بھی تم میں سے کچھ لوگ یہ تعلق قائم کر رہے تھے اور اندر سے شک میں تھے، پتہ نہیں صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو جب آدمی شک میں کام کرے تو یہ اپنے ساتھ خیانت ہے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پہ نظر کرم کر دی. وعفا عنکم، اور تمہیں اللہ نے معاف کر دیا. فالآن باشرہن، اب تم ان کے پاس جاؤ، ان سے تعلق قائم کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. وکلوا واشربوا، اب شہری کی اجازت، کھاؤ اور پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے. یہ ہے صبح صادق کے لیے ایک استعارہ عربی زبان کا، پاؤ پھٹنے کے لیے، کہ رات کی سیاہ دھاری کے مقابلے میں صبح کی سفید دھاری تمہیں نظر آئے. ثم اتموا الصیام الى الليل، اور پھر روزے کو پورا کرو رات تک، جیسے ہی رات شروع ہو روزہ ختم کر لو، افطاری کر لو. ولا تباشروهن وانتم عاکفون في المساجد، اور بیویوں کے ساتھ تعلق مت قائم کرنا جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں میں. سنت سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، سنت ہے کہ رمضان کے آخری اشرے میں اعتکاف کیا جائے، تو اعتکاف کے دوران بیویوں کے ساتھ تعلق کی اجازت نہیں ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدیں ہیں. فلا تقربوها، ان کے پاس بھی نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح سے اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکیں. اب ایک ایسے روزے کا ذکر آ رہا ہے جو زندگی بھر کا روزہ ہے، ایک روزہ صرف رمضان کا ہے اور وہ بھی خاص اوقات کا ہے، ایک روزہ پوری زندگی کا ہے، وہ کیا ہے؟ بلا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ. کوئی خود سے آپ کو تحفہ دے دے ضرور کھائیے، آپ کی دعوت کر دے لے لیجئے، لیکن ناحق ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. وتدلوا بها الى الحکام، اور نہ ہی ان مالوں کو ذریعہ بناؤ حکام تک رسائی کا. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، کہ پھر تم کھا سکو لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ. حاکم کو رشوت پہنچا دی تاکہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، اب آپ نیچے ملاوٹ کر رہے ہیں، کم توڑ رہے ہیں اور غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں جس سے کہ لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے اور قانون حرکت میں نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ جو قانون کے علم بردار ہیں ان کو پہلے ہی ہڈی پہنچا دی گئی ہے. تو فرمایا کہ نہ ان مالوں کے ذریعے رشوت دو حاکموں کو کہ پھر تم نیچے لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا سکو. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا برا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے نیچیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر جوڑا پہنا ہے 10 درہم کا، 9 درہم حلال کے، 1 درہم حرام کا، تب بھی نماز قبول نہیں ہوتی اللہ کے ہاں. اسی طریقے پر فرمایا کہ حرام کمائی سے بلنے والے جسم پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اور حرام کمائی سے بننے والا جسم جہنم ہی کا حقدار ہے. اللہ ہمیں تھوڑا لیکن صاف ستھرا کمانے کی توفیق عطا فرمائے. یسألونک عن الاحلۃ، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاندوں کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس بالحج، کہیے کہ جو نئے چاند ہیں یہ لوگوں کے لیے اوقات کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، ایک آسمانی کیلنڈر ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہوا ہے اور اب مہینے کی کون سی تاریخ ہے. اور جو حج کی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کی عبادت کا تعین بھی اسی چاند سے ہوتا ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھلے حصے سے داخل ہو. جاہلیت میں یہ بات ہے تھی کہ جو احرام باندھ کر ایک مرتبہ گھر سے نکل گیا عمرے یا حج کی نیت سے، اب اگر اس کو دوبارہ اپنے گھر میں آنا ہے تو وہ سیدھے رستے سے نہیں آتا تھا، بلکہ یہ کہ دیوار پھلانگ کے آتا تھا یا پچھواڑے سے آتا تھا. فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑے سے. ولکن البر من اتقی، نیکی تو اس شخص کی ہے جو متقی ہے، متقی کون ہے؟ ابھی ہم اس کی تعریف پوری پڑھا ہے آیت 177 میں، وات البیوت من ابوابہا، آؤ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، منع نہیں ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا حکم، مکی دور میں جنگ کی اجازت نہیں تھی، فرمایا کہ کفو ایدیکم، وہاں تو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو، اگر مکی دور میں مسلمان بھی ہاتھ اٹھا لیتے تو کچل دیے جاتے، ابھی تعداد کم تھی، اگر مسلمان بھی مقابلہ کرتے تو کم تعداد تھے، قریش کو جواب ملتا بالکل مٹا دیتے. حکم دیا گیا مکی دور میں کہ برائی کا جواب بلکہ اچھائی سے دو، اپنی قوت کو بچاؤ، اور برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو اس سے ایک تمہارا اچھا تاثر لوگوں پر قائم ہوگا، جس کے دل میں بھی خیر ہوگی وہ تمہارے کیمپ میں آ جائے گا، تمہاری تعداد بھی بڑھے گی، تم محفوظ بھی رہو گے، تعداد بھی بڑھتی رہے گی. البتہ جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو فرمایا کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ اتنی تعداد ہو گئی ہے، اور اب ایک بیس اور ایک مرکز مل گیا ہے، لہذا اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ تم جنگ کر سکتے ہو. فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ روزے کے حکم کے فوراً بعد جنگ، اس لیے کہ یہ روزہ انسان کو جنگی مشکلات کے لیے بھی تیار کرتا ہے، اس لیے کہ جنگ کے دوران بھی بھوک اور پیاس کی تکلیفیں تو آتی ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اور نہ جانے کیسے مرحلے آ جائیں، تو روزے کے ذریعے سے آدمی بھوکا اور پیاسا رہنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر جنگ کے دوران کوئی دشواری زیادہ محسوس نہیں ہوتی. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے رہے ہیں. ولا تعتدوا، پر زیادتی مت کرنا، صرف انہیں کو مارنا کافروں کو جو میدان جنگ میں آ جائے، یہ نہ ہو کہ فوج کو تو شکست دے دی اور اب شہروں کے اندر داخل ہو کر گھر گھر میں گھس کے قتل عام کر رہے ہیں، اور وہاں گھروں میں جا کے لوٹ مار کر رہے ہیں، بستیوں کو آگ لگا رہے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. صرف انہی کو مار سکتے ہو کافروں کو جو میدان جنگ میں موجود ہوں، اور انہی کا جو مال ہے وہ لے سکتے ہو مالی غنیمت کے طور پر، اور بچوں کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، جو لوگ عبادت گاہوں میں پناہ لے چکے ہوں ان کو نہ مارو. یہ تقویٰ ہے جو جنگ کا، اسلام نے بھی اس کی اجازت دی، اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی معرکۃ العرا کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ جنگ کے حوالے سے تقویٰ کیا ہے، اور جنگ کے وقت مسلمان مجاہدین کو کیا کیا ہدایات دے کر بھیجا جاتا تھا کہ تم نے ان ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. معرکۃ العرا کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، 23 برس کی عمر میں انہوں نے لکھی تھی، پڑھنے والی کتاب ہے، ہمارے گھروں پہ ہونی چاہیے. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور قتل کرو ان کافروں کو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکالو ان کو مکے سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. مکہ توحید کا گھر ہے، وہاں پر توحید کے لمبرداروں کو بسنا چاہیے، اور وہاں پر یہ بدبخت مشرق بیٹھے ہوئے ہیں. نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے کہ انہوں نے تم کو نکالا ہے. والفتنہ تو اشد من القتل، اور فتنہ پھیلانا یہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، ہاں مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑنا، مسجد حرام کے گرد ایک پوری حدود حرم ہے، ان میں جنگ کرنا منع ہے. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں پہ لڑے، اگر وہ حدود حرم کا پاس نہ کریں، ان حدود میں تم سے لڑے، تم بھی لڑ سکتے ہو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم پھر انہیں وہاں مار سکتے ہو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سے کافروں کا بدلہ ہے. فَإِن انْتَهَوْا، اور پھر اگر وہ کافر باز آ جائے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کافروں سے لڑتے رہو، لڑتے رہو، لڑتے رہو. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی ایسا نظام فتنہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی مرضی نہیں چل رہی، اللہ کی بڑائی قائم نہیں ہے، اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، ویسا یہ حرکت فتنہ ہے. اور فرمایا جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا، لڑو لڑو لڑو، یہاں تک کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے. فإن انتهوا، پھر اگر وہ کافر باز آ جائیں. فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پھر بدلہ نہیں لیا جائے گا مگر صرف ظالموں سے. یہ ہے قرآن مجید کا انداز. ایک ہے خانقاہی تعلیم جس میں لڑائی کی بات ہی نہیں ہوتی، یہ خانقاہی تعلیم کا اسلام سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں قرآن سے دور کر کے اور صوفیزم اور خانقاہی نظام اس کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مشرف صاحب نے بھی ایک ادارہ قائم کر دیا تھا صوفیزم کے حوالے سے، یہ صوفی اسلام کافروں کو بہت سوٹ کرتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اصل جو اسلام کے نزدیک اللہ والے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں باطل سے لڑنے والے ہیں، معاشرے سے ظلم کو زیادتی کو ختم کر کے عدل قائم کرنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام کا اسلام تو یہ تھا، انہوں نے تو اللہ کی راہ میں جنگ کر کے ظلم کو زیادتی کو استحصال کو ختم کیا، عدل کا نظام قائم کیا، اور ہمیں لگایا جا رہا ہے کہ تم خانقاہوں کے اندر بیٹھ کے ضربے لگاتے رہو، مراقبے کرتے رہو۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، اسی لیے قرآن مجید سے روکا جاتا ہے کہ اس کو مت پڑھو، اس کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہ نہیں ہوگے بلکہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر تم پر واضح ہو جائے گا صحیح کیا غلط کیا ہے، تمہیں اسلام کے نام پر جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ اصل اسلام نہیں ہے، اصل اسلام وہ ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے، جس پر اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کا عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے ہی کے ساتھ ہے۔ قریش مکہ حرمت والے مہینے کو اپنی مرضی سے بدل دیتے تھے، چار مہینے حرمت والے اللہ نے طے کیے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ وہ کہتے تھے اس سال شعبان حرمت والا مہینہ ہوگا، اس سال رجب نہیں ہوگا، اور پھر رجب کے اندر کسی کے خلاف کوئی اقدام کر دیتے تھے کہ چونکہ حرمت والا نہیں ہم لڑائی کر سکتے ہیں۔ فرمایا غلط، جو اللہ نے طے کیا ہے ویسے ہی ہوگا، رجب میں لڑائی کرنا منع ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم میں لڑائی کرنا منع ہے، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے ساتھ ہے۔ والحرمات قصاص، البتہ حرمت والے مہینوں میں بھی بدلہ لینا ہے، اگر کافر تم پر ان مہینوں میں حملہ کر دے تو کوئی رعایت مت کرو، تم بھی ان سے بدلہ لو۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس سے ویسا بدلہ لو جیسے اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، ہاں اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، جب جنگ ہوگی تو اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے، ہتھیاروں کے لیے، مجاہدین کی خوراک کے لیے، ادویات کے لیے، سواریوں کے لیے۔ فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بلا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک نہ کرو، اگر تم نے جنگی تیاریاں نہیں کی تو دشمن تم پر حملہ کر کے تمہیں مٹا دے گا۔ اسی لیے حضرت علی کا قول ہے کہ حالت امن میں بھی جنگ کے لیے تیاری کرو، تبھی تم دشمن کے برے عزائم سے محفوظ رہو گے۔ اگر پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوتے تو بھارت کب کا پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ کو اقدام کر چکا ہوتا، 10 مہینے اس کی فوج کھڑی رہی ہے ہماری سرحدوں پر۔ تو جنگی تیاریاں کرنا، اس کے لیے مال خرچ کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، فرض ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، بآحسنو، اور نیکی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے یہ حکم بھی ملتا ہے کہ خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کی ایک صورت اس زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر پھیل گئی، وہ ہے تمباکو کا استعمال۔ اچھی طرح سے اب ہم پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تمباکو کے استعمال سے 17 قسم کا کینسر ہوتا، جب اس کو یہ پتا ہو کہ اس سے کینسر جیسا موذی مرض ہوتا ہے جو ہلاکت خیز ہے، پھر بھی سگریٹ پی رہا ہے، پھر بھی گٹکا کھا رہا ہے، اور پھر بھی مین پوری اور پان مسالے اور نہ جانے کیا کیا خرافات اور نسوار استعمال کر رہا ہے، تو وہ گویا ایک قسم کی خودکشی کر رہا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم عرب کے کئی علماء اس بات کے سامنے آنے کے بعد کہ اس کی وجہ سے منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، پھیپھڑے کا کینسر، میدے کا کینسر، مسانے کا کینسر ہوتا ہے، انہوں نے تمباکو کے استعمال کو حرام قرار دے دیا۔ ابھی ہمارے علماء اس کی ہمت نہیں کر پا رہے، نجی ملاقاتوں میں کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، اس کو حرام ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ فتویٰ دے دیں گے تو بہت بڑی بات ہوگی، کلیکٹو فتویٰ آنا چاہیے سارے علماء کا، وہ پتہ نہیں کب آئے گا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، 8 دلائل دیے ہیں علماء نے کہ کیوں تمباکو کا استعمال حرام ہے۔ انشاءاللہ میں جمعے میں اس مرتبہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا مسجد طیبہ میں۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور دیکھو حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. اب یہ حج کے احکامات شروع ہو گئے. کیوں؟ جنگ کے احکامات کے بعد حج اور عمرے کے احکامات. میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، اس وقت جنگ کا اولین مقصد تھا خانہ کعبہ کو مشرکین کی گندگی سے پاک کرنا اور ان سے آزاد کرانا. پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، فائنو صرف تم، اور پھر تم اگر روک دیے جاؤ، تم نکلے تھے حج کے لیے عمرے کے لیے اور کافروں نے تمہیں روک دیا، نہیں جانے دیا، یا پھر ایسے ہوا کہ تم ایسے بیمار پڑ گئے رستے میں ہی آگے جا نہیں سکتے، فمس طے سرم ان الحدی، تو جو بھی میسر ہو قربانی میں سے وہ پہنچا دو. حدی کہتے ہیں ایسی قربانی کو جو حدود حرم میں پیش کی جائے. نسک کہتے ہیں ایسی قربانی کو جو آپ گھر پہ پیش کر سکتے ہیں، کہیں بھی پیش کر سکتے ہیں. فرمایا کہ پھر جو بھی قربانی میسر ہو اس کو بھیج دو حدود حرم میں. ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اپنا سر اس وقت تک حلق نہ کراؤ، نہ مڑواؤ، حتی یبلغ الحدی محلہ، جب تک کہ وہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ کر قربان نہ کر دیا جائے. فمن کان منکم مریضن، ہاں جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بہی عزم من راسہ، یا یہ کہ اس کے سر میں تکلیف ہو اور ڈاکٹر کہے کہ بھائی اس کو صحت کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنا سر حلق کرائے، اپنا سر منڈوائے، تو اگر قربانی پیش ہونے سے پہلے کسی مجبوری کی وجہ سے سر حلق کرانا پڑ گیا، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر ایک فدیہ دینا پڑے گا، اس کے لیے روزے رکھنے پڑیں گے 3 روزے، اور صدقۃ، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا 2 ٹائم کا، اور نسک، یا کوئی بکری یا دمبا اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے گا. فیضا امن تم کب، جبکہ تم امن میں آ جاؤ. وہ جو ہنگامی صورت تھی کہ تمہیں روک دیا گیا تھا اور وہ صورت ختم ہو جائے، امن میں آ جاؤ، تو پھر ان تینوں میں سے کوئی ایک صورت دے دو فدیے کی. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اور جو کوئی بھی حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھائے. حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حج افراد، اس میں انسان صرف حج کرنے جاتا ہے، عمرہ ساتھ نہیں کرتا، ایسے شخص کے لیے قربانی پھر نہیں ہے. قربانی اسی وقت ہوگی جبکہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا جائے. پھر ایک ہوتا ہے حج تمتع، اس میں عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں ایک ہی سفر میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ حج تمتع میں کہ پہلے جا کے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اس کے بعد پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھا 8 ذی الحجہ کو. اور ایک تیسرا ہوتا ہے حج قران، کہ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا. تو جس نے حج قران یا حج تمتع کیا، اب اس کو ایک قربانی دینی پڑے گی، اس لیے کہ اس نے حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھایا، اس کی بھی سعادت حاصل کی. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو کوئی بھی حج عمرہ بھی کرے حج کے ساتھ، فمستیسر من الحدی، اس کو چاہیے کہ وہ پھر جو بھی میسر ہے قربانی میں سے بامو پیش کرے. فمن لم یجد، اور جو کوئی بھی نہیں اتنے پیسے رکھتا کہ وہ قربانی پیش کر سکے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں. 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حاجی کے لیے منع ہے، وہ عرفے کا دن ہے، اس روز اللہ چاہتا ہے روزہ نہ رکھو تاکہ تمہارا زیادہ یکسوئی ہو دعا کے لیے. روزے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی دعا میں، پھر ظاہر بات ہے کہ ایک کمی ہوگی. البتہ جو لوگ حج نہیں کرتے ان کے لیے تو بہت اونچے درجے کا روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، یوم عرفہ کا ان کو رکھنا چاہیے. تو حاجی جو ہے وہ 9 ذی الحجہ سے پہلے پہلے وہ 3 روزے رکھ لے. وہ کون سا حاجی جس نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا ہے اور اس کے پاس قربانی کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں. وہ سب آتین اظہار آ، اور 7 روزے رکھو جبکہ تم واپس لوٹ کر گھر پہ آ جاؤ. تل کا اشرت ان کاملا، یہ ہو گئے پورے 10 مکمل روزے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ رعایت کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہو انہی کے لیے ہے کہ جو لوگ مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، جو آفاقی ہیں، جو دور دراز رہتے ہیں، ان کو یہ سہولت ہے کہ بےچارے لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں تو پھر وہ دونوں کام کر لیں، عمرہ بھی کر لیں حج بھی کر لیں. اور جو لوگ مسجد حرام کے قریب رہتے ہیں وہ حج کے دنوں میں صرف حج کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. الحج اشہرم معلومات، دیکھو حج تو معلوم مہینوں کا ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. جس نے شوال سے پہلے احرام باندھ لیا اس کا حج نہیں ہوگا، شوال سے حج شروع ہو سکتا ہے، حج تو معلوم مہینوں کا ہے. فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فرض کر لے، حج کا ارادہ کر لے، اب وہ کیا کرے؟ فلا رفثا، نمبر ایک کوئی جنسی بہرا روی کی بات نہ کرے، اس لیے کہ اس موقع پر ذرا پردے کے احکامات کے حوالے سے رعایت ہو جاتی ہے. بعض فقہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، چہرے کا پردہ حالت احرام میں بھی ہے، اور بعض فقہ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود طواف کے دوران مسجد حرام سے نکلتے ہوئے جاتے ہوئے بہت قریب قریب ہوتے ہیں مرد اور خواتین، لہذا جنسی اعتبار سے اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ رکھنا ہے. تو فلا رفثا، وہ کوئی بھی جنسی اعتبار سے بے حیائی کی بات نہ کرے، یہاں تک کہ کسی سے شادی کی بات بھی نہ کی جائے. کسی کی شادی ہونے والی ہے تو اس دوران بات نہ کی جائے، ورنہ اس کا ذہن اس طرف جائے گا. ولا فسوقا، نہ کوئی دوسرا گناہ کا کام کرے. ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے موقع پر لوگوں سے لڑے. حج گروپ کی صورت میں ہوتا ہے تو گروپ میں مزاج کے اختلاف کی وجہ سے کئی باتیں ناگوار گزرتی ہیں، آدمی صبر کرے، اگنور کرے. بعض بزرگ کہتے ہیں جو حج پہ جا رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ دو چیزوں کا خاص اہتمام کرے. ایک یہ ہے کہ بے آرامی کو بھول جائے، بے آرامی کے لیے تیار رہے، بار بار مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ صبر اور ناگوار باتوں کو بھی برداشت کرنا اور اس میں بھی جگڑنا نہیں. یہ نہیں کہ جی میں سو رہا تھا تم نے لائٹ جلا دی، اور یا یہ ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھوں گا کھڑکی کے پاس اور تم بار بار بیٹھتے ہو. نہیں، دوسرے کے لیے اثار اور قربانی. بہت طرح طرح کے مسائل آ جاتے ہیں اختلافی. فرمایا نہ بےحودگی کی بات کرو، نہ دوسرے گناہ کرو حج کے موقع پر، اور نہ ہی جھگڑو آپس میں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کوئی خیر کا کام کرتے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے. یہ چوتھی ہدایت آ گئی، یعنی دکھاوا نہ کرو. یہ نہ ہو کہ حج کر کے آئے اور گھر پہ حج مبارک کا بورڈ لگا دیا، سب کو بس چل گیا کہ فلاں صاحب نے حج کیا ہے، یا اپنے حج کے نام اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا دیا یا الحاج لگا دیا، ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ میں تو حاجی ہوں یا میں نے کئی حج کیے میں الحاج ہوں. کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ نمازی یا زکاتی کہ یہ صاحب زکاتی فلاں صاحب آ رہے ہیں یہ زکات دیتے ہیں؟ بھائی زکات فرض ہے، کوئی احسان تو نہیں کر رہے، تو پھر حاجی کیوں کہتے ہو؟ کوئی آپ کو حاجی کہے تو آپ اس کو بھی منع کریں کہ یہ میرا ایک فرض تھا میں نے ادا کیا ہے، لہذا مجھے حاجی کہنے کی ضرورت نہیں. فرمایا جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا، اور حج کے موقع پر راستے کا خرچہ لے کر جاؤ، دوسروں پر بوجھ مت بنو، اپنا سارا خرچہ لے کر جاؤ. ایک شخص جا رہا تھا ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے بالکل خالی ہاتھ. امام احمد ابن حنبل نے پوچھا بھائی تم کچھ لے کر نہیں جا رہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ جی میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں، کچھ لے کے نہیں جا رہا. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، پھر جب قافلہ چلا جائے تو اکیلے جانا. جا رہے ہو قافلے کے ساتھ اور کہہ رہے ہو میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں، بالکل تنہا جانا، پھر مانیں گے تمہارا اللہ پر توکل ہے، تو یہ اصل میں غلط ہے. فرمایا زاد راہ لو، فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، اور بہترین زاد راہ بے شک وہ تو تقویٰ ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ رہے، خدا خوفی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس. وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو میرا تقویٰ اختیار کرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.